अब अगला टॉपिक है कि मोमिन अपनी जिंदगी के शब और रोज उम्मीद में गुजारता है। इसको हाईलाइट करें, 3 सेकंड तक सोचें, क्या मैं मोमिन हूं? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो हूं, अल्लाह मोमिन बना दे। तो फिर खुद से पूछिए, क्या मैं उम्मीद के साथ जीती हूं कि ना उम्मीदी है? क्या मैं मायूस जिंदगी तो नहीं बसर कर रही? देखिए, मैं आपके नाते हर उस सिस्टर और हर उस ब्रदर को कहूंगी जिसकी जिंदगी में कभी कोई महरूमी आई, गम मिल गया, शौहर की डेथ हो गई, बच्चा फौत हो गया, तलाक हो गई, कई हादसे जिंदगी में होते हैं, उस वक्त ये पूछिए, क्या उस गम और सदमे को मैंने सीने से इतना लगाया कि अपनी जिंदगी में जो खैर दे सकती थी दूसरों को या जो दुनिया में नेकियां कर सकती थी वो भी छोड़ दी? तो समझिए कि ये ईमान का ज़ोर है। मोमिन खुशियों की तरह गम को भी सीने से लगाता है और कहता है, ये मेरे अंदर ईमान की गर्मी पैदा करने के लिए आया और मैं इस गम के बावजूद अल्लाह से राजी हूं। ये जो हम चुप कर जाते हैं ना, स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं, कुछ नहीं करना, किसी से नहीं मिलना, किसी से बात नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो ये असल में अल्लाह से मायूस होने की अलामत है। जो होना था हो गया। कई लोग जिंदगी में मिलते हैं, बच्चे हैंडीकैप है वो खुश हैं, किसी के बारे में आप सुने ना फुलां के साथ ये मसला, तो आप कहते हैं हाय वो तो कभी हंसेगा भी नहीं, लेकिन वो मिलता है तो इतना खुश दिल। किसी ने मुझे किसी जगह एक सिस्टर से मिलाया, ये ईद की कोई पार्टी थी कहीं पे, पहले से उन्होंने मुझे बता दिया कि आज यहाँ वो सिस्टर आ रही हैं कि जो कैंसर्ड हैं और उनके ट्रीटमेंट्स बहुत सारे हो चुके हैं और अब जैसे वही डॉक्टर्स के प्रोसेस और अल्लाह रहम करे कि आगे जितनी से। अब जब मैंने सुना तो मेरे जहन में ख्याल यही आया कि बड़ी दुखी सी औरत होंगी, ईद की पार्टी थी इसी साल की कहीं थी, बिलीव मी मैं अब सोच में थी कोई बड़ी दुखी सी औरत आएंगी और उदास और सैड। मैं अपने तौर पे देखती रही, भूल गई, मैंने कहा होंगी तो मुझे खुद ही बताएंगी, तो वो जिन्होंने बताया तो मुझे कहनी कि आप मिली हैं, वो आई, मैं कौन, मेरा हाल सबसे ज्यादा वेल ड्रेस्ड, ज्वेलरी, मेकअप, कपड़े और हंसने बोल वाली सिस्टर थी। कहती है, मैंने इनसे पूछा कि इनको खुद पता है अपनी बीमारी? कहती सब पता। कहती लेकिन इनकी ये खूबी है, ये शो नहीं करने देती, ये उम्मीद है, कभी अपना हाल खराब ना करें, अकेले में रोएं, दूसरों के सामने आए तो आंसू पोंछ के चेहरा धोकर स्माइली फेस से आए। हजरत ईसा के बारे में मैंने एक जगह पढ़ा कि जब रोजा रखते थे ना तो अपने होंठों पे तेल लगा लिया करते थे, क्यों? कि लोगों को कहीं मेरे होंठों की पिपड़ियां मेरे रोजे की खबर ना दें। तो ये दूसरों को जो हम दुख सुख सुनाते रहते हैं ना, ये भी नाउम्मीदी है। फ्रेश मोमिन चीयरफुल, उसको तो कभी कोई गम ही नहीं आया। ये कैसे हो सकता है किसी को कोई गम ना आया हो लेकिन उसको गम फील नहीं होता, या कम अज कम वो दूसरों को फील नहीं कराता? तो आप देखेंगे कि इससे भी अल्लाह ताला की बहुत मदद आती है। और मुझे तो ऐसे लगता है कि हम अपनी कमियों महरूमियों का दूसरों से जिक्र करके अल्लाह की शिकायतें लगाते हैं। आप लिख के देख लें, बीवी शौहर के पास माँ की शिकायत लगाए, शौहर बीवी की शिकायत माँ को लगाए, वही चीजें होती है ना जो उसको नहीं अच्छी लगी। तो अब आपको बीमारी नहीं अच्छी लगी, कोई आया क्या हाल, आप कहते हैं बैठो, आप पूछा है तो बस उनके ही जाना, इतनी लंबी लिस्ट। तो क्या सोचिए, बीमारी किसने दी? अल्लाह ने दी, तो मैं अल्लाह की शिकायत लगा रही हूं। आप क्या कहे, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो इस तरह से फिर इंशाल्लाह दूसरे भी आपको नहीं टटोलेंगे। मोमिन की जिंदगी कैसी होती है? इमाम ऐनी कहते हैं, अगर मोमिन को अल्लाह की रहमत कामिला की वसत और हमागिरी का यकीन हो जाए और जो कुछ अल्लाह ताला ने मोमिनीन के लिए अपने दामने रहमत में छुपा रखा है इसकी शनासाई हो जाए तो सिरे से वो नाउमीदी का शिकार ही ना हो। ये बात सच है, हमें एहसास नहीं है कि वो क्या कुछ कर सकता है, और अल्लाह की रहमत से इसे कभी मायूसी ना हो, और अगर इसे अल्लाह ताला के अजाब का सही अंदाजा हो जाए कि अल्लाह ने जिस अजाब को तैयार कर रखा है इसका सही यकीन हो जाए तो बंदा कभी भी खौफ के दामन का सिरा हाथ से न जाने दे। इसलिए जरूरी है कि मोमिन अपनी जिंदगी के शबो रोज उम्मीद की हालत में गुजारे और उम्मीद पर तकिया करने, नीज अल्लाह से लो लगाने में मुर्जिया की तरह ना बन जाए, वही फिरका जिनका कहना क्या था कि ईमान के साथ कोई चीज नुकसान नहीं दे सकती, अगर दिल में ईमान है तो बंदे को बस यही काफी है, अब कोई चीज इसमें नक्स या ज्यादती का बायस नहीं बन सकती और ना ही बंदा खौफ के मामले में ख्वारिज और मोतजिला की सफ में जाकर शामिल हो जाए, यानी जो कबीरा गुनाहों का इर्तकाब करने वालों को अगर वो तौबा किए बगैर मर जाए तो हमेशा के लिए जहन्नमी होने का अकीदा रखते हैं, तो मोमिन इन दोनों सूरतों की दरमियानी की कैफियत पर अमल पैरा है कि जिंदगी की राह पर चलना ऐसा अपना शेवा बनाता है, जैसे कि सूरत बनी इसराइल 57 आयत में है, وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وہ امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اور اس کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ دو باطل فرقے گزرے. مرجیہ کہتے تھے امیدیں لگاؤ، کچھ بھی کر لو. آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں وہ کچھ نہیں، کچھ بھی کرو اللہ معاف کرے گا. کہہ لیجئے وہ مرجیہ کا ایک بچا کھچا سا گروہ ہے. اور جو خوارج اور معتزلہ تھے نا، وہ کہتے تھے نہیں، یہاں داغ لگ گئے نا، اب یہ کپڑا گندا ہو گیا، اب یہ داغ دھل نہیں سکتا. یعنی کہہ لیجئے کہ خوارج اور معتزلہ توبہ کے منکر تھے. کہتے تھے اللہ بھی بندے کے گناہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اس بندے کو آگ میں نہ ڈالے، نعوذ باللہ. تو اللہ سے دوری ہو گئی نا، تو درمیان میں رہے. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی فوت ہونے کے قریب تھے، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ صحابی کیا محسوس کرتے ہو؟ کہا ایک طرف اپنے گناہوں کا خوف آتا ہے، دوسری طرف امید ہے کہ اللہ کی رحمت ہوگی. تو کہا انت مومن، تو مومن ہے، کیونکہ ایمان کے الایمان بین الخوف والرجا. وہی رجا لفظ ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایمان خوف اور امید کے بیچ کا نام ہے. حضرت عمر کا قول آپ پڑھ چکے کہ اگر اللہ تعالیٰ پکار لگائے کہ سب کو بخشوں گا، ایک کو نہیں بخشوں گا، تو وہ عمر ہوگا. یہ خوف تھا. اور دوسری طرف سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج کسی کو بھی نہیں بخشوں گا، بس ایک کو بخش دوں گا، تو وہ بھی عمر تو ہے. تو یہ امید اور خوف مجھے ایسے لگتا ہے جیسے سی سو یا پلڑے دو ہوتے ہیں نا بیلنس کے، ایک طرف کچھ ڈالتے ہیں تو دوسری طرف سے ضرور اوپر جاتا ہے. تو بندہ مومن کی زندگی میں اس کا بیلنس ہونا چاہیے. امید و بیم کی درمیانی کیفیت کے بارے میں اہم ترین اصول اور قاعدہ کیا ہے، یہ نوٹ کر لیجئے گا. ایک رول آپ کو بتا رہے ہیں، ہر مومن کے دل میں جسے جاگزین ہونا چاہیے، یعنی ہر مومن کو اس بات کا یقین ہو، کیا ادھر سے ہائی لائٹ کریے، کہ مومن کی زندگی امید کی حالت میں گزرتی ہے. اس کی صبح و شام کے سنہری لمحات اسی مدار کے ارد گرد چکر کاٹتے رہتے ہیں. اس کے دل میں اگر ایک طرف اللہ کی رحمت سے امید اور آس ہوتی ہے، تو دوسری طرف اسے ہر وقت اللہ کے عذاب کا دھڑکا لگا ہوتا ہے. یہی وہ بندہ ہے جو سچا مومن کہلانے کا حق رکھتا ہے. امید و بیم کی درمیانی کیفیت پر عمل کرنا مومن کامل کی علامت ہے. اس کے بغیر صحیح مومن ہونا محال ہے. دیکھیے یہاں آپ چھوٹا سا ایک اور بھی کلیریفیکیشن لے لیجئے. کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی تم خود بہت گناہ گار ہیں، اب دوسروں کو کیا سمجھائیں. ایسے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، تم گناہ گار اتنے ہو، تم دوسروں کو بتاؤ گے تو اور پکڑے جاؤ گے. گویا کہ وہ مایوسیوں میں چلے گئے. اور دوسری طرف کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں خوب گناہ بھی کرو اور لوگوں کو بھی خوب سناؤ، تو ادھر کہہ لیجئے کہ وہ بے خوف ہو چکے ہیں. آپ کا میرا کام کیا ہے؟ بس آپ دیکھیے کہ ہم سب یہاں دین کے لیے جمع ہوتے ہیں نا، کیا آپ کا خیال ہے ہم فرشتے؟ کیا آپ کی کینٹین کا کام کرنے والے فرشتے ہیں؟ بیبی سٹنگ میں جو ہے وہ فرشتے ہیں؟ آپ کی ٹیچرز کوئی فرشتہ ہے؟ کوئی معصوم الخطا ہے اس اسکول میں؟ کوئی بھی نہیں ہے. کیا ہر ایک اپنے گناہوں کمیوں بیشیوں کے باوجود اللہ کے راستے میں چلا ہوا ہے؟ تو بس آپ اس آس پہ نیکیوں کے کام کرتے رہے. شیطان کیا خیال ڈالتا ہے کہ تم تو اتنے گناہ گار ہو، تمہاری قبول تو ہونی نہیں، چھوڑ دو، تو یہ بھی چھوڑ دو. وہ چھڑوا کے اس کو مزید گناہوں میں ڈالتا ہے. تو کم سوچیں، تھنک لیس ڈو مور. بعض لوگ اتنا سوچتے ہیں قبول تو ہونی نہیں. کسی نے مجھے ایک دفعہ سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ رزق حرام ہو تو حج قبول نہیں ہوتا، تو ہمارے کاروبار میں ایسی چیز ہے تو پھر میں حج نہ کروں نا. یعنی آپ سوچئے کہ شیطان کیسا عقل مند ہے، اس کو احساس کیا دلا رہا ہے کہ $10,000-15,000 لگا کے حج کرنا قبول تو ہونا کوئی نہیں، تو پھر نہ کروں. تو میں نے اس کا جواب کیا دیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ کیا وہ چیز چھوڑ دیجیے، آپ وہ چیز چھوڑ دیجئے، حج کو چھوڑیے، آپ کی تو پانچ نمازیں بھی قبول نہیں. اور آپ چاہتے ہیں کہ ابھی ہم اسی حال میں مر جائیں اور اللہ کے یہاں پکڑے جائیں. تو یاد رکھیے، کریں حرام پیسوں سے بھی حج، کریں، نو پرابلم، نہیں قبول ہوگا نا، لیکن وہ بار بار کا پیسہ ضائع ہونا آپ کے دل میں نیکی کا شوق ڈال دے گا. لوگ کہتے ہیں نماز تو پڑھنی نہیں، پھر روزہ نہ رکھیں. نہیں، رکھوائیے، بے نمازیوں کو بھی رکھائیے روزے. وہ جب اندر چوٹ پڑے گی، نفس پہ زد پڑے گی، خود ہی اللہ کی بات یاد آئے گی. تو بڑے سے بڑے گناہ کی موجودگی میں بھی نیکی کرنی نہ چھوڑیں، یہ اصول ہے اس میں. اس امید پہ کہ پھر انشاءاللہ تعالی یہ نیکی مجھے اس گناہ سے نکال دے گی. ایک شخص کہتا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، تو جب میں شراب پیتا ہوں تو پھر اس کے بعد میں جب نماز پڑھوں گا تو میری نماز تو قبول ہی نہیں ہونی، تو نہ پڑھوں. نہیں، آپ کے پڑھیے. ہو سکتا ہے نماز سے اللہ کی محبت کا وہ نشہ چڑھ جائے کہ جو آپ کو اس سے روک دے. کوئی کہتا ہے اچھا گانے سنتا ہوں تو پھر قرآن نہ سنو. سنیے قرآن، آلٹرنیٹ ہوگا. دیکھیے ہیومن بینگ از اے ویری سینسٹیو مشین، انسان بڑی نازک مشین ہے. کبھی فتووں کے ساتھ لوگوں کو نیکیوں سے نہ روکیں. کرو بھائی تم کرو, یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا, نیکی تو کرو. ضائع ہو جائیں گے تو کاروبار میں بھی تو ضائع ہو رہے ہیں نا, کرو. لوگ کہتے ہیں اچھا جی یہ چندہ ہے یہ ہم ان کو دے دیں, یہ کر لیں. اسی اصول پہ آپ بیسیوں چیزیں رکھ لیں. تو اس خیال سے کہ میں گناہ گار ہوں نیکیاں نہیں چھوڑنی, اس کے بیچ میں اصل میں بات پوری یہی تھی. پھر اسی طرح امام ابو علی کا قول ہے, امید و بیم کی مثال پرندوں کے دو پروں کی طرح. اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا, پرندے کے دو پر ہوتے ہیں نا, اگر اس کے دونوں پر صحیح سلامت ہوں تو یہ اڑ بھی سکتا ہے, اور اگر دونوں میں سے ایک پر میں ذرا سی کمی یا خلل آ جائے تو پرندہ سیدھا نہیں اڑے گا, اور اگر پرندے کے دونوں ہی پر چلتے جائیں تو پرندہ اڑ ہی نہیں سکتا, گویا کہ وہ مر گیا. اسی طرح کہا گیا کہ اگر مومن کے خوف اور امید کے پہلوؤں کو ترازو کے دو پلڑوں پر رکھ کر تولا جائے تو دونوں پلڑے برابر نکلیں گے. کتنی خوبصورت مثال ہے, پرندے کے دونوں پر بیلنس ہے تو سیدھا اڑے گا, اوپر اڑے گا. دوسرا ایک پر تھوڑا سا ٹیڑھا ہے تو کیا ہوگا, اڑے گا لیکن ٹیڑھا ہوگا, نیویگیشن سسٹم صحیح نہیں ہوگا, ٹیڑھا ہو جائے گا, رستہ بھول جائے گا, تھک جائے گا, لیکن اڑتا تو رہے گا نا. اور اگر آپ دونوں ہی پر کاٹ دیں تو نیچے پھٹ گیا. اس کو بالکل میں ایسے سوچ رہی ہوں کہ دو ٹانگیں ہیں نا ہماری, دونوں ٹانگیں بیلنسڈ ہیں, سیدھی ہیں, سیدھے چلیں گے, لیکن اگر ایک گھٹنے میں درد ہے یا اس میں کوئی نقص ہے, چلیں گے صحیح لیکن ٹیڑھا ہو کے چلیں گے نا, تو چل تو رہے ہیں نا. تو اگر کہیں جی یہ ٹانگیں چلتی نہیں, ایک ٹیڑھی ہے دوسری بھی کاٹ دوں, تو پھر آپ ہینڈی کیپ ہیں, پھر آپ کو مشینوں کی اور دوسروں کے سہارے کی ضرورت ہے. تو امید اور خوف کو بیلنس رکھیں گے, انشاءاللہ بہت آگے فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح دیکھیے, خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں توازن رکھنا, دونوں پر بیک وقت عمل کرنا, یہ ہے قرآن پاک کا منہج. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بات کیوں ہو رہی ہے, آپ کو کہتے آج کے بھی دور میں, اس دور میں بھی مسلم فرقے جو ہے نا ان میں یہ دونوں گروہ موجود ہیں. کچھ کہتے صرف امیدیں لگاؤ, نعتیں پڑھو, نظمیں پڑھو, شعر پڑھو, کچھ بھی کرو, بس کام اپنی مرضی کے کرتے رہو. وہ کون لوگ ہیں؟ وہی مرجیہ سے کیفیت والے. دوسری طرف ایک دوسری کیفیت ہے, وہ کہتے ہیں نہیں صرف عمل کرو, بات نہیں کرنی, نبی کے بارے میں کوئی نعت نہیں پڑھنی, کوئی درود نہیں پڑھ سکتے, صرف عمل سے بات ہوتی ہے, تمہاری باتوں سے کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن بس عمل کرو, یہ کیا طوطے کی طرح پڑھتے ہو. کچھ کہتے ہیں نہیں صرف طوطے کی طرح پڑھو عمل نہ کرو. تو بیلنس کیا ہے, پڑھو بھی تو عمل بھی کرو, نبی کی نعت بھی پڑھو تو نبی کی سنت بھی ادا کرو. تو جب آپ اس طرح سے بیلنس رکھیں گے تو انشاءاللہ دوسروں کو بھی آپ کے دین میں اٹریکشن ہوگی. پھر اسی طرح دیکھیے قرآن میں یہ دونوں لفظ اکٹھے کن کن آیتوں میں آتے ہیں, ان کو ذرا نوٹ کیجئے گا. سورۃ آل عمران 106 میں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, دونوں ساتھ ہیں, کچھ چہرے سفید کچھ سیاہ. سفید چہرے کس بات کی امید ہے؟ کہ امید والے تھے, اللہ نے ان پہ رحم کیا, اور سیاہ چہرے تھے جو اللہ سے نا امید تھے. اسی طرح سورۃ الاعراف 167 ان اللہ لسریع العقاب, اللہ بہت جلد سزا دینے والا ہے, لیکن ساتھ ہی وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ, بخشنے والا اور مہربان بھی ہے. کتنی مطلب مکسچر ہے نا میٹھے اور نمکین کا. پھر اسی طرح دیکھیں سورہ انفطار 13 اور 14 آیت ہے, اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَهِيمٍ. اور آپ اکثر قرآن میں دیکھیں گے جہاں اہل جنت کا ذکر ہے وہاں اہل نار کا بھی ذکر ہے. پھر سورۃ القاریہ آیت نمبر 6 سے 9 میں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. تو دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا کر سکھا دیا. تو پتہ کیا چلا کہ خوف اور امید کا ساتھ چولی دامن کا, خوف امید سے جدا نہیں, امید خوف سے جدا نہیں, دونوں لازم اور ملزوم ہیں. ہر اللہ سے ڈرنے والے شخص کے اندر امید کی کرن ضرور ہونی چاہیے, اور ہر پر امید شخص کے دل میں خوف کا کھٹکا ضرور ہونا چاہیے. اسی طرح جس جگہ خوف اور ڈر کا ہونا ضروری ہے وہاں خوف اور ڈر ہو, اور جہاں امید ہونی بہتر ہو وہاں امید کیجیے, دونوں چیزیں بہتر ہیں. یعنی موقع دیکھیے کس وقت خوف رکھنا ہے کس وقت امید رکھنی ہے. کئی دفعہ آپ کے اپنے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, میرے سے تو کوئی کام ٹھیک ہوتا ہی نہیں. زندگی میں ایسے دن آتے ہیں آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ تو بہت دفعہ آتے ہیں, کوئی کام ہی نہیں ٹھیک ہو رہا, ہونا ہی کوئی نہیں, فائدہ نہیں, چھوڑو سب, کسی بھی معاملے میں آ سکتا. اور کبھی آپ بہت اونچی اڑانے اڑتے ہیں. آپ خود کو کیسے ٹیم کریں؟ جب آپ ڈپریس ہوئے ہو نا تو اس وقت کوئی اچھی بات سنیں, اچھی بات سنیں. اور یقین کریں میں دیکھتی ہوں کہ یہ جو ہم باتیں پڑھ رہے ہیں نا خوف اور امید ساتھ ساتھ. اللہ ایسی مدد کرتا ہے نا, ایک کوئی بات آپ بری سنتے ہیں نا کسی بھی جگہ کی, کوئی موکم سا, اگلا میسج خوشی کا ہوتا ہے. اور ایک خوشی میں آپ بہت پھول رہے ہوتے ہیں تو اس سے آگے ایک مسئلہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے. 24 گھنٹے یہی ٹک ٹاک چلتی ہے. تو خوشی پہ شکر اور غم پہ صبر, محاسبہ, طریقہ, پلاننگ. اپنے دل کو خالی رکھیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ آپ دیکھیں میں بیٹھی ہوں نا, تو میرے لیپ ٹاپ کی اسکرین میرے آگے ہے. اب اگر ادھر سے کوئی بھی چیز آئے گی نا, وہ اسکرین کو لگے گی بیک سے, لیکن میرے تک نہیں پہنچے گی. میں جو بالکل خوش رہنے کا نسخہ سمجھتی ہوں نا, خوشی یا غم کو آپ بس ادھر روک لیں, اس کو ڈائریکٹ دل پہ نہ آنے دیں. یہ سورت حدید میں بھی آیتیں آتی ہیں نا کہ لا تفرحوا ما آتاکم, مت خوشیاں مناؤ جو تم کو دے دیا. اچھلتے ہو, ایک چھوٹی سی خوشی آتی ہے, کپڑوں سے باہر نکل جاتے ہو. اور دوسرا ساتھ ہی کہتے ولا تاس ولا ما فاتکم, اور اس پہ مایوس بھی نہ ہو جو تم سے فوت ہو گئے. ہم زندگی کے آدھے دن یا خوشیوں کی نظر اللہ سے دور, یا غموں کی وجہ سے ڈپریس. جو ہوا ایک سیکنڈ سوچیں, تکلیف تو ہوتی ہے, اس میں تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں بہت پتھر دل ہوں یا میں بے حس ہوں اور میں نے اللہ پہ اتنی نظریں لگا لی. نہیں, خلی کل انسان ضعیف, لیکن وہاں رکھ کے سوچیں, اچھا نہیں تو پھر نہ سے اللہ میں نے کوشش کی, نہیں ہوا تو میں کیا کروں پھر. ختم. آپ کو مشین سیٹ کر رہے ہیں, اپنا ساؤنڈ سسٹم ہے, پوری کوشش کی کر لیں, نہیں ہوا اب کیا کروں پھر. نہیں, اللہ آج یہی منظور تھا, ایسے ہی ہوگا. ہم ایک جگہ کہیں گئے تو ظاہر ہے اتنے تپاک سے جب ہم جاتے ہیں اور نئی جگہ پہ جا کے جب جگہ جگہ درس ہوتا ہے, اس میں سب سے بگ ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جگہ پہ گھنٹوں بھی بولیں, چیزیں آپ کے ساتھ چل رہی ہیں, آپ ان سے یوزڈ ہوئے. کہیں جائیں کسی کا مائک نہیں کام کرتا, کسی کی کٹ 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 نہیں کرتی. اسی طرح اتنے تپاک سے ایک درس تھا, لیکن وہ ساتھی بھی نئے ہوتے ہیں, بھولے بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو عادت ہی نہیں ہوتی, تو وہ ساؤنڈ سسٹم نے عین وقت پہ انکار کر دیا کہ نہیں بولوں گا. اب کیا کیا جائے؟ اب جو اتنا کراؤڈ آ بیٹھا اس کو کیا کروں؟ اب اتنوں میں تو آواز آ جائے, اگر اس سے دگنے ہو تو میں کیا بولوں, کیا کروں پھر؟ ایسا ہوا میرے ساتھ, غصہ کروں, کیا مصیبت ہے, یہ ہے, بلائیں ان کو کدھر. نہیں بھائی, ان بیچاروں کی ہمت ہی اتنی تھی, انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں, یا ان سے ہوا نہیں, کر رہے تھے تو ہوا نہیں, جو چیز لائے وہ ٹھیک نہیں. میں نے کہا اس کو بند کرتے ہیں, یہ مجھے تنگ کر رہا ہے نا, بار بار کبھی بھاں بھاں کبھی, اس کو بند. میں نے کیا کیا, ساتھیوں سے کہا تھوڑا تھوڑا قریب آئیں, کرسیاں بھی تھیں تو تھوڑی جگہ, میں نے کہا آپ اگر قریب آئیں. اچھا, وہ سب جو اتنے ہال میں پھیلے ہوئے تھے نا, وہ قریب آ کے یوں بیٹھ گئے کونوں کھدروں میں. میں نے اللہ سے مدد مانگی, میں نے کہا دیکھیں میں اس طرح بولوں گی, میں اس سے زیادہ نہیں بول سکتی کیونکہ میں شام میں نہیں بول سکوں گی. تو جس کو بات سمجھ آتے سمجھے, جو نہیں آتا وہ کر لے. یقین کریں, ایک تو میں نے پرپزلی, ویسے میں 45 منٹ سے زیادہ باہر پبلک درس نہیں دیتی, گھنٹہ سوا میں دعا وغیرہ ختم ہو جاتی ہے, میں نے درس چھوٹا دیا, لیکن اتنا افیکٹو, کیونکہ جب وہ کانشیس ہو گئے نا وہ بھی, تو ماحول اتنا قریب ہوا. جو 2-4 بچوں کی مائیں تھیں, جو باوجود ہمارے کہنے پہ نہیں چھوڑتی اپنے بچے, وہ بھی بےچاری سمجھ کے پیچھے چلی. بہترین درس ہوا, ریکارڈڈ بھی آپ سننا چاہیں تو سن لیں. تو میں نے کہا کبھی چھوٹے کراؤڈ میں یا کلوز سرکٹ میں فائدہ. اور میں جب بولی تو مجھے امید بھی نہیں تھی میری آواز ان کو آئے گی, لیکن ان کو پہنچ گئی. تو میں نے اس وقت کیا سوچا, اللہ تعالیٰ ہینڈز اپ. نہ میں نے ان سے غصہ کیا, بعد میں وہ بڑی شرمندہ, میں نے کہا مجھے آپ پہ کوئی غصہ گلا نہیں, آپ کی کوشش اتنی تھی آپ کر سکے. ہاں سیکھیں, نیکسٹ درس میں آپ اس ساؤنڈ سسٹم پہ ریلائی نہ کریں, کچھ اور ڈھونڈیے. تو ایک ہاتھ حد تک کوشش کریں, پھر نتائج اللہ پہ. اور یہ ہر کام کے کرنے سے پہلے تنہائی میں اللہ سے کہہ کے آیا کریں کہ اللہ بس میری طاقت اتنی تھی, لا حول ولا قوت الا بالله, اب سب تیرے ہاتھ میں. درس ہیں, آپ درس دیں گے کبھی, تیاری کریں, جو پڑھیں یاد کریں, آنے سے پہلے 2 نفل پڑھ لیں کہ اللہ مجھے اپنی اس تیاری پہ کوئی مان نہیں ہے, میں نے جو کرنا تھا کر دیا, آگے تو چل. بچہ اسکول جاتا ہے, آپ دیکھیں ہم کتنا پڑھ کے جاتے تھے جب کبھی, کہ بیٹا پیپر نہیں اچھا ہوتا تھا, ہم کہتے ہیں انہوں نے وہی وہی سوال دیے جو مجھے نہیں آتے تھے, اکثر ایسا ہوتا تھا نا. اور جب کبھی کچھ نہیں پڑھا تو یقین کریں کہ اس بہت اچھے نمبر آ جاتے تھے. یہ کون کرتا ہے ان ٹائم پہ مدد؟ اللہ کرتا ہے. تو انشاءاللہ جتنا آپ اپنے آپ کو پیچھے رکھیں, اللہ کو سامنے رکھیں گے تو بات اچھی ہوگی. یہ سورت نوح 13 میں آتا ہے, مالکم لا ترجون للہ وقارا, تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عظمت کے آگے ڈرتے ہی نہیں ہے. یعنی باقی انسان اپنے آپ کو نہیں ڈر محسوس کر لیتا ہے, تو اللہ کی عظمت اور اس کی شان سے ڈرنا چاہیے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ خشیت معنی کے اعتبار سے امید و رجا کا تقاضا کرتی ہے. اگر خشیت میں امید و بیم کا پہلو نہ پایا جائے تو وہ خشیت کہاں رہی, بلکہ وہ تو مایوسی کہلائے گی. جیسے کہ رجا و امید کے لیے خوف کا ہونا لازمی ہے, اگر امید کے ساتھ خوف کا تقاضا نہ ہو تو وہ امید کہاں رہی, وہ تو امن و امان کہلائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے خوف کھانے اور اس کی ذات سے امید رکھنے والے ہی اصلاً اہل علم و معرفت ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے خود تعریف فرمائی ہے۔ دیکھیے یہ جو بات بار بار آ رہی ہے نا کہ کچھ لوگ اللہ سے خوف زدہ ہی بہت رہتے ہیں اور کچھ پر امید بہت رہتے ہیں، نام لینے کو دل نہیں چاہتا لیکن آج بڑے معروف باطل عقائد ہیں ہمارے مسلمانوں کے بیچ میں، کچھ لوگوں کو صرف امیدیں دلاتے ہیں اور کچھ صرف خوف دلاتے ہیں، اور کچھ کیا کہتے ہیں قرآن پڑھنے والی چیز نہیں، بس اس کو جپو اللہ 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 ہو اللہ ہو اللہ ہو اور پھر آپ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو، یعنی من پسند طریقے سے ایسی مشقیں کرواتے ہیں روحانیت کو پروموٹ کرانے کی کہ جس میں ان کا خیال کیا ہوتا ہے کہ بس آپ ان طریقوں سے اللہ کا قرب پالو گے۔ کچھ لوگ یہی کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ نے جتنی بھی دفعہ سیرت پڑھی ہے، کہیں نہ کہیں تو پڑھی ہوگی نا، چھوٹی بڑی لمبے مختصر کسی میں، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے ہیں؟ میں آپ سے کوشچن کر رہی ہوں، اگر سیرت سے تعلق ہے تو اللہ کے نبی کی زندگی کیسی لگتی ہے؟ جی آپ چلتے پھرتے قرآن تھے، ٹھیک ہے، اس موضوع کے اندر ڈھونڈیے ان کو۔ جی آپ بیلنس پرسنالٹی تھے۔ آپ دیکھیے کہ جنگ بدر سے لے کے تبوک تک، صرف آپ کی جنگوں کے جو سرکمسٹانسز ہیں ان پہ غور کریں نا تو پر امید تھے۔ جنگ تبوک میں تو حد ہو گئی، یہ دشمن فوجیں جمع کر رہے اس وقت کی سپر پاور، تو اگر اللہ کے نبی کو امید نہ ہوتی کہ یہ لوگ جو چل رہے ہیں ہم جا کے ان کے دان کھٹے کر آئیں گے، تو کبھی آپ نکلتے اپنے ساتھیوں کو لے کر؟ کیا آپ یہ سوچ کے لکھ رہے تھے کہ سارے مر کھپ جائیں، ان کو ختم کراؤں ہرکل کے ہاتھوں؟ امید کے ساتھ جاتے تھے۔ غزوہ خندق کی خبریں پھیلی، کیا ہوگا، ادھر دشمن آ گیا، ادھر ہو گیا، اب کیا کریں، ہتھیار تھوڑے، مدینہ چھوٹا ہے ہی نہیں، کیا کریں؟ سلمان فارسی نے کیا کہہ دیا کہ اللہ کے نبی ہم اپنے ملکوں میں اس طرح سے حصار باندھتے تھے، اچھا کر لیں گے، امید پہ کام شروع کیا، اور آپ کہتے کتنی گہری کھائیاں کھودی، ایک ایک بندے کیا تو کئی کئی فٹ گہری کھائی آئی، امید پہ کیا نا، جب اللہ کے نبی نے اللہ پہ نظریں لگائیں تو امید ہوئی۔ اور ایک امید کا ذکر تو قرآن میں، اگر آپ میں سے کوئی وہاں پہنچ جائے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، اللہ نے ذکر کیا قرآن میں، چلے بہت شروع کے پاروں میں، قد نرى تقلبك وجهك في السماء فلنوليك قبلة ترضاها، ہم تیرا بار بار آسمان پہ نظریں لگانا دیکھ رہے ہیں، تو فکر نہ کرو ہم تمہیں تمہارے پسند کے قبلے پہ ڈال دیں گے۔ دوسرے پارے کے شروع کر کے اللہ کے نبی کی نظریں آسمان پہ تھیں، ہماری نظریں آسمان اور زمین کے بیچ میں اٹکی ہوئی ہیں، پوری زمین پہ بھی نہیں ہیں الحمدللہ جب سے دین پہ آئے، لیکن ابھی بیچ میں، کہتے ہیں ان کو ناراض نہیں کرنا، یہ لوگ ناراض ہو گئے تو کم لوگ آئیں گے، ان کو کیا تو یہ تو پیسے والے ہیں، اور ان کو کیا تو یہ تو اختیار والے ہیں، اور یہ تو ہمارے مائی داتے ہیں، اور دس اینڈ دیٹ، پورے طور پہ اللہ پہ نظریں لگائیں۔ اور مجھے اس کی ایک اور بات بھی ذہن میں آ گئی، بات کرنے میں ہی بات آتی ہے، آپ میں سے جو بھی حج عمرے پہ گیا گیا ہے نا، جو نہیں گیا اللہ تعالیٰ ان کو لے جائے، اور جو گئے ہیں میں ان کے لیے اس سال خود بھی دعا کی تھی کہ اللہ اب تب لے کے جانا سب کو جب پورا ٹھیک ہو گیا، ہم ضرور دیکھیں، یہ جو اتنی وہاں بے قاعدگیاں اس وقت بن رہے ہیں نا تو بہت وہ چوں چاں لگی رہتی ہے، تو میں نے کہا یہ 2020 میں سنا ہے کہ بننا ہے، تو اللہ کم از کم تب تک زندہ رکھ، ہم بھی دیکھیں کیا بنا ہے۔ تو لیکن جو بات اس وقت کہہ رہی ہے نا امید کی، اس کو غور سے سنیے گا، سب سے بڑا گھر اللہ کا ہے نا دنیا میں، بیت اللہ ہے، آپ ای سے ویس جتنے اس کے دروازے ہیں نا گھوم کے پھر لیں اندر باہر، آپ کو ایک جگہ بھی وہاں کوئی ڈونیشن باکس نہیں دکھے گا۔ یہ ہے امیدیں بندوں سے نہیں رب کی اپنے پر۔ جب سے میں نے وہ چیز پہ غور کیا تو مجھے تو پرواہ ہی نہیں رہی کسی بات کی، اتنی وہاں ویسٹیج ہے، اے سی کتنے کھلے دروازوں میں اے سی، اور مجبوری بھی ہے، حالات کا تقاضا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ اپنے کاموں پہ بے نیاز ہے، اور جب اللہ پہ نظریں لگتی ہیں زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے گا، کہتے ہیں کہ یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر ایک گروہ حق کے راستے سے بھٹک گیا، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، کئی دفعہ ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا ہم کہاں سے بھٹکے تھے، اچھے بھلے کام کر رہے تھے ہم دین کا، کہاں بھٹک گئے، لوگوں پہ نظریں لگ گئیں، امیدیں ان پہ لگ گئیں۔ ایک دفعہ صرف ہوا تھا اللہ کے نبی کی زندگی میں، صرف ایک دفعہ اشارتن، کہ آج تو ہم بہت ہیں، کہاں ذکر ہے قرآن میں، کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ آج تو فتح ہونی ہونی ہے۔ اذا جبتکم کثرتکم، جب تمہیں بڑی خوبصورت لگی اپنی کثرت، کب، یوم الحنین، غزوہ حنین میں تھوڑا سا گمان تھا صحابہ کو کہ آج کس نے ہرانا ہے، آج ہم بہت ہیں۔ دیکھیے یہاں سے آپ سمجھے، اسباب کچھ کام نہیں کریں گے، وسائل آپ کو سارے بھی مل جائیں گے تو کچھ نہیں کریں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم دعا کریں ہمیں اسکول کے قریب گھر مل جائے، میں کہتی ہوں اللہ کی بنا مت کیجیے گا. میں نے دیکھا جو قریب ہوتا ہے وہ دیر سے آتا ہے، وہ آتا ہی نہیں ہے. دور قریب کا تو سوال ہی نہیں ہے، دور والے آتے ہیں اللہ ان کو آتا ہی رکھے. یہ مت کہا کریں کہ سہولت ملے، یہ کہیں توفیق ملے. ایک بلڈنگ میں رہتے ہوئے لوگ نہیں آتے، دوسرے کی اب کیا بات کرتے ہیں. تو آپ اس چیز پہ اپنا ایمان بنا لیں کہ جب ایک انسان کی زندگی میں اللہ کے اوپر نظریں لگانا آتا ہے نا، تو اس کے لیے مشکلیں مشکلیں نہیں رہتی، اور وہ پھر اس کام کو کر کے آگے سے آگے پہنچ جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ امام عینی کی ایک بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں دو فرقے موجود ہیں، ہائی لائٹ کر لیے اس کو. ایک فرقہ تو وہ ہے جو امید ہی امید کرتا نظر آتا ہے، اس نے امید کو اپنی سواری بنا کر اسی پر تکیہ کر لیا. اور دوسرا فرقہ وہ ہے جو خوف کے دوش پر سوار ہو کر اسی کا ہو کر رہ گیا، اس نے خوف کے سامنے امید کا گلا گھونٹ کر رکھ دیا. مگر اہل سنت والجماعت میں سے اہل حق امید و بیم دونوں کے دوش پر سوار ہو کر زندگی کی پرپیچ راہوں کا سفر طے کرتے ہیں. وہ امید و بیم میں سے ایک پہلو پر تکیہ نہیں کرتے، بلکہ ان کے نزدیک دونوں کا پلڑا برابر رکھنا ہے ضروری ہے. کلیئر ہے نا؟ اچھا، یہاں جو لفظ جو ہے نا اہل سنت والجماعت، یہ کون سا نام ہے؟ اس کے آگے اہل حق بھی ہے. تو سمجھ لیجئے یہ آج کے دور میں ایک فرقہ بھی ہے اہل سنت والجماعت، وہ نہیں مراد. صحابہ کرام جب سے دین اسلام کا شروع ہوا، یعنی اللہ کے نبی کے دور میں، یہ صحابہ کرام وہ خود کو کیا کہتے تھے؟ اور آپ امام بخاری کی کتابیں پڑھیں، حدیث کی ساری کتابوں میں دو گروہ چلتے تھے، اہل سنہ اور اہل بدعہ، حق والے اور باطل والے. تو یہاں اہل سنت والجماعت سے کون مراد ہے؟ جو قرآن اور سنت پہ عمل کرتے ہیں، اور صحابہ کرام اور ان کے قریب کے لوگ خود کو یہی کہلواتے تھے. تو پتہ کیا چلا کہ صرف ایک چیز نہیں، دونوں چیزیں چاہیے.